میرے مرشد محبوب سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد افضل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں، باغ رب کی گلی، ہمارے حضرت میر صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ اشعار جو ہیں حقیقت میں نفس اور روح کا مکالمہ ہے، آپس میں گفتگو ہے، نفس اور روح کی گفتگو ہے۔ نفس کا مزاج جہنمی ہے، برائی سکھاتا ہے، اللہ سے دور لے جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں بے چینی اور عذاب پلے پڑتی ہے۔ اور روح کا مرکز اللہ کی ذات ہے، اس کی غذا اللہ کی یاد ہے، اور اس کی غذا اس کو ملتی ہے تو چین پاتی ہے۔ باغ رب کی گلی ہے، بری یہ گلی پڑ گئی بے گلی، ہے بری یہ گلی پڑ گئی بے گلی، اے سخی میں چلی میری توبہ والی، اے سخی میں چلی میری توبہ والی، سخی میں چلی میری توبہ والی، تو ہے گو من چلی دمت دکھا کلی، تو ہے گو من چلی مت دکھا کلی، سن ری اے دل جلی باغ رب کی گلی، سن ری اے دل جلی باغ رب کی گلی، تو ہے گو من جلی مت دکھا کلی، سن ری اے دل جلی باغ رب کی گلی، ہے بری یہ گلی بن گئی بے گلی، اے سخی میں چلی میری توبہ والی، پھول مرجھا گئے چاندنی ڈھل گئی، اپنا انجام بھی کہہ گئی ہر کلی، مرجھا گئے چاندنی ڈھل گئی، اپنا انجام بھی کہہ گئی ہر کلی، بے نشاں بے نشاں ہو گئے ہر نشاں، قبر میں خاک چھانی مگر کیا ملی، بے نشاں بے نشاں قبر میں خاک چھانی مگر کیا ملی، قبر میں خاک چھانی مگر کیا ملی، رس بھری آنکھ تھی زلف کالی میری، ہاں بلا بھی مگر اس سے کالی ملی، رس بھری آنکھ تھی زلف کالی ملی، ہاں بلا بھی مگر اس سے کالی ملی، میر دنیا فانی میں ہر سو ملی، بے گلی بے گلی بے گلی بے گلی، میر دنیا پانی میں ہر سو ملی، بے گلی بے گلی بے گلی بے گلی، میں بتاؤں کہ دنیا میں کیا شے ملی، میں بتاؤں کہ دنیا دنیا میں کیا سہی، کوئی مجنوں ملا کوئی لیلا، کوئی مجنوں ملا کوئی لیلا، میں بتاؤں کہ دل ہم کیا سہی، کوئی مجنوں ملا ذات حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ شف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرمایا کہ یہی رستہ ہے حق تعالیٰ تک پہنچنے کا، کہ اخلاق رذیلہ جاتے رہیں، اخلاق حمیدہ پیدا ہو جائیں، معاصی چھوٹ جائیں، اطاعت کی توفیق ہو جائے، غفلت من اللہ جاتی رہے اور توجہ اللہ پیدا ہو جائے۔ ارشاد فرمایا کہ لوگ بیعت کر لینے کو نفع سمجھتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ حق بات کانوں میں پہنچ جائے چاہے مرید ایک بھی نہ ہو، مرید کرنے کو میں نفع نہیں سمجھتا، اصل نفع حق بات کا کانوں میں پہنچا دینا ہے، مرید کرنا میں اپنے ذمے واجب نہیں سمجھتا۔ ہاں تعلیم کرنا ہر مسلمان کا حق ہے، اور وہ یہ کہنا ہے تو بڑی بات، لیکن تحدثاً بالنعمت کہتا ہوں کہ اب الحمدللہ میں ایک ہی جلسے میں طالب کو خدا تک پہنچا دیتا ہوں، راستہ مقصود بتلا دینا خدا ہی سے ملا دینا ہے۔ حضرت والا گھر تشریف لے جا رہے تھے، راستے پر دور ایک چراغ جل رہا تھا، ارشاد فرمایا کہ یہ دکھلا دینا کہ دیکھو وہ چراغ جل رہا ہے، چراغ ہی تک پہنچا دینا ہے۔ راستے پر پڑ جانا بھی بڑی دولت ہے، پھر تو صرف راستے کا قطع کرنا رہ جاتا ہے، جو کچھ بھی مشکل نہیں، چلتے رہیں گے تو ایک دن انشاءاللہ منزل مقصود پر پہنچنا نصیب ہو ہی جائے گا۔ ارشاد فرمایا کہ بیعت کر لینے کو لوگ نفع سمجھتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ حق بات کانوں میں پہنچ جاوے چاہے مرید ایک بھی نہ ہو، مرید کرنے کو میں نفع نہیں سمجھتا، اصل نفع حق بات کا کانوں میں پہنچا دینا ہے، مرید کرنا میں اپنے ذمے واجب نہیں سمجھتا۔ ہاں تعلیم کرنا ہر مسلمان کا حق ہے، اور کوئی یہ کہنا ہے تو بڑی بات، مگر تحدثاً بالنعمت کہتا ہوں کہ الحمدللہ میں ایک جلسے ہی میں طالب کو خدا تک پہنچا دیتا ہوں، راستہ مقصود بتلا دینا خدا ہی سے ملا دینا ہے۔ حضرت والا گھر تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں دور ایک چراغ جل رہا تھا، فرمایا کہ یہ دکھلا دینا کہ دیکھو وہ چراغ جل رہا ہے، چراغ ہی تک پہنچا دینا ہے۔ راستے پر پڑ جانا بھی بڑی دولت ہے، پھر تو صرف راستے کا قطع کرنا رہ جاتا ہے، جو کچھ بھی مشکل نہیں، چلتے رہیں گے تو ایک دن انشاءاللہ منزل مقصود پر پہنچنا نصیب ہو ہی جائے گا۔ اس میں اشارہ ہے کہ جب کوئی کسی اللہ والے سے تعلق کر لیتا ہے تو وہ چلتا رہتا ہے تو انشاءاللہ وہ اپنے تعلق کے دوام کی برکت سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تک پہنچ ہی جائے گا انشاءاللہ۔ ارشاد فرمایا کہ بس اللہ تعالیٰ ہی سے تعلق رکھو، اور کسی سے بذات تعلق نہ رکھو. یہی خلاصہ ہے سارے سلوک کا. اور جب اللہ تعالیٰ کے سوا کسی شے سے تعلق نہ ہوگا تو پھر کسی شے کے فوت ہونے سے زیادہ قلق بھی نہ ہوگا, افسوس نہیں ہوگا. کوئی چیز جاتی رہے, کوئی نقصان ہو جائے, کوئی ناموافق بات ہو جائے تو اس سے افسوس زیادہ نہیں ہوگا, معمولی سا رنج غم ہوگا. ارشاد فرمائے کہ بس اللہ تعالیٰ ہی سے تعلق رکھو اور کسی سے بذات تعلق نہ رکھو. یہی خلاصہ ہے سارے سلوک کا. اور جب اللہ تعالیٰ کے سوا کسی شے سے تعلق نہ ہوگا تو پھر کسی شے کے فوت ہونے سے زیادہ قلق بھی نہ ہوگا. ارشاد فرمایا کہ عسرت یعنی تنگی کی شکایت پر فرمایا کہ یہ انبیاء کی سنت ہے. تنگی کی شکایت پر فرمایا کہ یہ انبیاء کی سنت ہے. رزق جتنا مقدر میں ہوتا ہے اتنا ہی ملتا ہے, اس کا کوئی خاص وظیفہ نہیں. ہاں دعا کرنا چاہیے, اللہ تعالیٰ سکون دے دیں گے. جب اللہ تعالیٰ سے تعلق بڑھ جاتا ہے پھر پریشانی نہیں ہوتی. اور تعلق پیدا کرنے کی سب سے بڑی ترکیب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے خوب مانگا کرے, دعائیں مانگا کرے, خوب مانگے, دنیاوی حاجت بھی مانگے, آخرت بھی مانگے. تنگی کی شکایت پر فرمایا کہ یہ انبیاء کی سنت ہے. رزق جتنا مقدر میں ہوتا ہے اتنا ہی ملتا ہے, اس کا کوئی خاص وظیفہ نہیں. ہاں دعا کرنا چاہیے, اللہ تعالیٰ سکون دے دیں گے. جب اللہ تعالیٰ سے تعلق بڑھ جاتا ہے پھر پریشانی نہیں ہوتی. اور تعلق پیدا کرنے کی سب سے بڑی ترکیب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے خوب مانگا کرے. دعا کا یہ معمول بڑھانا چاہیے اور دل سے دعا مانگنی چاہیے, امید سے دعا مانگنی چاہیے. جس طرح بچہ گڑ گڑا کے باپ سے ماں سے اپنی خواہش کو منواتا ہے, روتا ہے, چن چن کرتا ہے, ٹھن ٹھن کرتا ہے, اس طرح سے ہم اللہ تعالیٰ سے آوزاری کے ساتھ اور اڑ کے مانگیں, اس سے تعلق بڑا پیدا ہوتا ہے. ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کا اصل مذہب تو تعلق مع الحق ہے. واہ. ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کا اصل مذہب تو تعلق مع الحق ہے, تعلق مع اللہ ہے. اسی تعلق سے اس کا اسی پر بھروسہ ہوتا ہے اور یہی کامیابی کی جڑ ہے. اسی تعلق سے یعنی اللہ تعالیٰ کے اسی تعلق سے اس اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے اور یہی کامیابی کی جڑ ہے. محمد بن قاسم نے جس وقت ہندوستان پر چڑھائی کی تو راجاؤں کی متعدد بیویاں جو نہایت ہی حسین تھیں قید ہوئیں. فتح کر لینے کے بعد ان لڑکیوں نے خود محمد بن قاسم کی طرف رغبت ظاہر کی مگر انہوں نے التفات بھی نہیں کیا اور ان کو صاف انکار کر دیا اور ان کو دارالخلافہ بھیج دیا. یہ خلیفہ وقت کو اختیار ہے کہ وہ جس کے چاہے سپورٹ کر دیں. اس وقت محمد بن قاسم کی عمر 17 سال کی تھی. ان کے ساتھ بڑے بڑے پرانے تجربے کار فن جنگ کے ماہر موجود تھے مگر سب ان کی اطاعت کرتے تھے. اس پر یاد آیا کہ جس وقت راجہ طاہر سے مقابلے کا اہتمام ہو رہا تھا اس وقت محمد بن قاسم کو معلوم ہوا کہ راجہ طاہر نے اپنی بہن سے شادی کی ہوئی ہے. یہ سن کر بے فکر ہو گئے اور یہ کہا کہ اب اس کے مقابلے میں ہم ضرور انشاءاللہ کامیاب ہوں گے, اس لیے کہ وہ کافر ہی نہیں ملحد بھی ہے اور شہوت سے مغلوب ہے. کفر کے ساتھ تو شجاعت جمع ہو سکتی ہے مگر شہوت کے ساتھ شجاعت جمع نہیں ہو سکتی. یہ محمد بن قاسم حجاج بن یوسف کے داماد تھے. خود حجاج باوجود اتنے بڑے ظالم ہونے کے کفار کے مقابلے میں بہت جوشیلا تھا, خود ظلم تک مسلمانوں پر کرتا تھا لیکن حمیت اسلام اور غیرت اسلام بھی قلب میں بے حد تھی. دوسرے مسلمانوں کو ستائیں یہ اس کو برداشت نہیں کر سکتا تھا. اور عبادت کی رغبت میں اس شخص کی یہ حالت تھی کہ ایک شب میں 300 نفلیں پڑھتا تھا. دیکھیے اس وقت کے ظالم بھی کیسے ہوتے تھے. حیرت ہوتی ہے کہ 300 نفلیں پڑھنے میں تو تمام شب بیداری ہی رہتی ہوگی. ارشاد فرمایا کہ تعلق مع اللہ اصل مقصود ہے تو ہم کو زیادہ اہتمام اس کا کرنا چاہیے. اور جن کی طرف مخلوق کا رجوع ہو خواہ دین کی غرض سے یا دنیاوی غرض سے ان کو تعلق مع الخلق کا وقت منضبط کرنا چاہیے, یعنی اس میں ضبط ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ ہر وقت مخلوق میں مشغول ہیں اور خلوت کا وقت نہیں ہے, اللہ کی یاد میں تنہائی میں رہنے کا وقت نہیں ہے, اور باقی وقت خدا کی یاد میں صرف کرنا چاہیے. خصوصاً وہ لوگ جن کو خدا تعالیٰ نے ملازمت وغیرہ سے مستثنی کیا ہے، مستغنی کیا ہے، اور جن کے گھر میں کھانے پینے کا سامان موجود ہے، ان کو اس کا اہتمام زیادہ کرنا چاہیے، کیونکہ ان کو دوسروں سے زیادہ ذکر حق کا موقع مل رہا ہے. ارشاد فرمایا کہ تعلق مع اللہ اصل مقصود ہے، تو ہم کو زیادہ سے زیادہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اور جن کی طرف مخلوق کا رجوع ہو، خواہ دین کی غرض سے یا دنیاوی غرض سے، جن کی طرف مخلوق کا رجوع ہے، یعنی لوگ ان کے پاس آتے ہوں دین سیکھنے کے لیے چاہے دنیا کی وجہ سے، تو ان کو تعلق مع الخلق کا وقت منضبط کرنا چاہیے، یعنی اس کو محدود کرنا چاہیے، اور باقی وقت خدا کی یاد میں صرف کرنا چاہیے، خصوصاً وہ لوگ جن کو خدا تعالیٰ نے ملازمت وغیرہ سے مستغنی کیا ہے اور جن کے گھر میں کھانے پینے کا سامان موجود ہے، ان کو اس کا اہتمام زیادہ کرنا چاہیے، کیونکہ ان کو دوسروں سے زیادہ ذکر حق کا موقع مل رہا ہے. ارشاد فرمایا کہ تعلق مع اللہ کے تین درجے ہیں. ایک یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور یہ ادنا درجے کا تعلق ہے. اور دوسرا درجہ یہ کہ جو کوئی کام کرے محض خدا کی رضا کے لیے کرے. ادنا درجے سے یہ مراد نہیں ہے کہ یہ کوئی معمولی چیز ہے، مگر تعلق مع اللہ کی بات ہو رہی ہے، اس کو سمجھ لینا چاہیے، کیونکہ یہ تو ضروری ہے. اگر خدا نخواستہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا تو مشرک ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا، ہمیشہ کی جہنم ہو جائے گی. مراد اپنے ذاتی تعلق کا اللہ تعالیٰ سے یہ ہے کہ یہ تو کرنا ہی کرنا چاہیے، تو یہ اس کا اول درجہ ہے، ادنا درجہ ہے. دوسرا درجہ یہ ہے کہ جو کوئی کام کرے محض خدا کی رضا کے لیے کرے، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو خیر ہے، اتنا کام تو کرے کہ کوئی کام اس کی مرضی کے خلاف نہ کرے. اس کا کرنا واجب کا درجہ ہے، اور یہ اوسط درجہ ہے، اس کو سب کر سکتے ہیں. اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ ہر وقت ذکر اور طاعت میں مصروف رہے، یہ اعلیٰ درجہ ہے اور مندوب ہے. لیکن یہ مندوب اس شخص کے لیے ہے کہ جس سے کوئی حق واجب اس مشغولی میں ترک نہ ہو، یعنی اللہ کے ساتھ مشغولی میں کوئی حق واجب ماں باپ کا بیوی بچوں کا یا اور کوئی دوسرا حق واجب ہو، اس کی وہ ترک نہ ہو، اور نہ ایسی مشغولی اس کے حق میں ورنہ ایسی مشغولی اس کے حق میں ناجائز ہوگی. یعنی کہ مخلوق کا حق ادا کر نہیں رہا جو اس کے ذمے ہے، اور مسجد سنبھال لی ہے، تسبیح سنبھال لی ہے، تو یہ ناجائز ہے. ارشاد فرمائے کہ تعلق مع اللہ کے تین درجے ہیں. ایک یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، اور یہ ادنا درجے کا تعلق ہے. اور دوسرا درجہ یہ کہ جو کوئی کام کرے محض خدا کی رضا کے لیے کرے، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو خیر، اتنا کام تو کرے کہ کوئی کام اس کی مرضی کے خلاف نہ کرے. اس کا کرنا واجب ہے، اور یہ درمیانہ درجہ ہے، اوسط درجہ، اس کو سب کر سکتے ہیں. اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ ہمہ وقت یعنی ہر وقت ذکر اور طاعت میں مصروف رہے، اور یہ اعلیٰ درجہ ہے اور مندوب ہے. لیکن یہ مندوب اس شخص کے لیے ہے کہ جس سے کوئی حق واجب اس مشغولی میں ترک نہ ہو، اللہ کے ساتھ مشغولی میں واجب حق نہ ترک ہو، ورنہ ایسی مشغولی اس کے حق میں ناجائز ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت. وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کأنی انظر الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحکی نبیا من الانبیاء ضربہ قومہ فادموہ وہو یمسح الدم عن وجہہ ویقول اللہم اغفر لقومی فانہم لا یعلمون. متفق علیہ. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ گویا میں اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی کا واقعہ بیان فرما رہے ہیں جس کو اس کی قوم نے مارا اور لہو لہان کر دیا. وہ نبی اپنے چہرے سے خون پہنچتا جاتا تھا اور کہتا جاتا تھا، اے اللہ تو میری قوم کو بخش دے کہ وہ میری حقیقت سے واقف نہیں. تشریح میں ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ گناہ جہل کے ساتھ کم تر ہے بنسبت گناہ ساتھ علم کے. پس منقول ہے وَيْلُ لِلْجَاهِلِ مَرَّةً وَوَيْلُ لِلْعَالِمِ سَبْعَ مَرَّاتٍ, یعنی جاہل کے واسطے ایک بار افسوس ہے اس کے برے عمل پر, اور عالم کے واسطے سات بار افسوس ہے اس کے برے عمل پر. یعنی جو آدمی یہ نہیں جانتا کہ یہ گناہ ہے تو خرابی تو اس کے لیے بھی ہے, لیکن جو جانتا ہے, جان کر گناہ کرتا ہے کہ گناہ ہے اور جانتا ہے کہ گناہ ہے, اس کے لیے سات بار خرابی. علامہ شیخ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ احتمال ہے کہ اس حدیث میں حضرت نوح علیہ السلام مراد ہوں. روایت میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ان کو اس قدر مارتی تھی کہ خون آلود ہو جاتے اور مدتوں زمین پر پڑے رہتے, پھر اٹھتے اور دعوت دیتے اللہ کی طرف. اور بعضوں نے کہا ہے کہ اس حدیث میں خود حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی ذات گرامی کو مراد لیا ہے, اور یہ ظاہر تر ہے کیونکہ یہ روایت حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے احد کے دن روایت کی گئی, جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خون آلودہ تھے. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں بالوں کی سنتوں کا بیان چل رہا ہے. اللہ تعالی ہر مسلمان کو ایک مشت داڑھی رکھنا کی توفیق دے, یہ واجب ہے, اور ایک مشت کی مقدار سنت سے ثابت بھی ہے. اللہ تعالی اس کے کٹانے سے منڈانے سے ہر مسلمان کو محفوظ رکھے. مونچھوں کو کترنے میں مبالغہ کرنا سنت ہے. لمبی لمبی مونچھیں رکھنے پر حدیثوں میں سخت وعید آئی ہے. زیر ناف, بغل اور مونچھوں کے بال اور ناخن وغیرہ دور کر کے صاف ستھرا رہنا چاہیے. اگر 40 دن گزر جائیں اور یہ صفائی نہ کرے تو گناہگار ہوگا. بالوں کو دھونا, تیل لگانا اور کنگھا کرنا مسنون ہے, لیکن ضرورت نہ ہو تو بیچ میں ایک آدھ دن ناغہ کر دینا چاہیے. کنگھا کریں تو پہلے داہنی جانب سے شروع کریں. کنگھا کرتے ہوئے یہ حسب ضرورت جب آئینہ دیکھیں تو یہ دعا کریں, اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی. ترجمہ, اے اللہ, جیسے آپ نے میری صورت اچھی بنائی میرے اخلاق بھی اچھے کر دیجیے. نشرتی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. معراج شریف کے واقعات چل رہے ہیں. واقعہ نمبر 19 ہے کہ بخاری میں بعد ذکر بیت المعمور اور دودھ وغیرہ کے برتنوں کے پیش کیے جانے کی روایت ہے کہ پھر مجھ پر 50 نمازیں ہر دن میں فرض کی گئیں, اور ایک روایت میں بعد لقائے ابراہیم علیہ السلام, یعنی ان سے ملاقات, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملاقات کی ہے کہ پھر مجھ کو عروج کرایا گیا, یہاں تک کہ میں ایک ہموار میدان میں پہنچا جہاں میں نے قلموں کی آواز جو لکھنے کے وقت پیدا ہوتی ہے سنی. سو مجھ پر اللہ تعالی نے 50 نمازیں فرض کی. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. اللهم كل خير لكل مسلم ومسلم. اللهم كل خير لكل مسلم ومسلم. اللهم كل خير لكل مسلم ومسلم. اللهم اشف مرضانا واشف مرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا واشف مرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا واشف مرضى المسلمين. اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافي, لا شفاء الا شفاءك, شفاء لا يغادر سقما, ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الكريم آمين برحمتك يا ارحم الراحمين. اچھا مجلس کا وقت جو ہے تو 9:25 پر ٹیلی فون کر لیا کریں, تو یہ مقرر کر دیا ہے. روزانہ آپ میسج کر رہے تھے, اب میسج نہیں کریں گے. وقت یاد کر لیں, 9:25 پر روزانہ کال کر لیا کریں. انشاءاللہ تعالی 9:30 روزانہ مجلس شروع ہو جائے کرے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.